کرنے کے صحیح فائدہ حاصل کر سکے. ان میں سب سے پہلا کام وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شہر اول رحمت وہ مغفرہ وآخر عشق من النار. یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلے تنظیم وہ رحمت کے ہو گئے, دوسرے یعنی درمیان کے تنظیم یہ مغفرت کے ہو گئے, اور آخر کے جو تنظیم ہیں وہ جہنم سے نجات کے ہو گئے. تو محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ شروع کے تنظیم رحمت, بیچ کے تنظیم مغفرت, آخر کے تنظیم جہنم سے نجات, یہ کیا ہو جائے؟ تو اس کی شرح محدثین نے فرمائی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تقویٰ والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں پہلے سے, تو ان کے حق میں تو رمضان شروع ہونے ہی رحمتیں ان پر برستے لگتی ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ آلود زندگی میں ہوتے ہیں, دس دن انہوں نے روزے رکھے, گناہوں سے توبہ کی, اللہ سے دعائیں مانگی, تلاوت درود شریف استغفار یا نماز کیے, تو اب دس دن کے بعد ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ گناہ گار ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی 20 دن کے مجاہدے کے بعد 20 دن کا روزہ کرا دی, اس کے بعد ان کے لیے بھی جہنم کے نجات کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اگر ہم شروع سے چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے رمضان رحمتوں والا بن جائے, شروع سے ہی ہم سے رحمتیں برت جائیں, تو سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ استغفار ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر ہم اپنے آپ کو پاک صاف کریں, اور معافی دو قسم کی ہے, ایک حقوق المعاف ہے اور ایک دوسری حقوق العباد. زیادہ ان دو قسم کی معافیوں کا اہتمام کرنا ہوگا. حقوق اللہ میں جو ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے, نمازیں چھوٹ گئی ہوں, تو ان کو ابھی سے ہم شروع کر دیں, اور یہ بھی بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے, وہ رمضان میں نفل عبادات کرنے لگتے ہیں حالانکہ ان کے ذمے فرض نمازیں جو ان کی فوت ہو چکی وہ باقی ہیں, قضا نمازیں باقی ہیں. تو یاد رکھیے جن کے ذمے قضا نمازیں باقی ہیں ان کو تو ان اوقات میں بھی نفل پڑھنے کے اوقات میں بھی, جیسے تہجد کا وقت ہے, اشراق کا وقت ہے, عوامین کا وقت ہے, سلام الجمعہ کا, جس کو ہم چاش کہتے ہیں, جس کا وقت ہے, ان تمام اوقات میں جو ان کے منہ میں فرض نمازیں جو قضا ہو گئی تھی وہ ادا کرنی چاہیے. اور یہ جس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس سے ثواب نہیں ملے گا تہجد کا, تہجد میں تو عرض کرتا ہوں ڈبل ثواب ملے گا انشاءاللہ, کیونکہ وہ تو نفل نماز پر جب ثواب مل رہا ہے تو آپ تو فرض ادا کر رہے ہیں جو آپ کے ذمے کا, تو انشاءاللہ دوگنا ثواب ملنے کی امید ہے. جو لہٰذا جو فرض نمازیں ذمے ہیں ہمارے, ہم وہ ادا کریں گے, نفل نمازوں کے اوقات میں بھی ان نمازوں کو ادا کریں, یا اور کوئی حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی ہو, جھوٹ بول دیا ہو, یا کوئی اور بات, اور بہت سے گناہ ہیں, ان سے سب سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. استغفار کا اہتمام کرنے سے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کروا دیتے ہیں. جب گناہوں سے پاک ہو گئے, اور دوسرا اہتمام حقوق العباد میں معافی کا ہے, کسی کو تکلیف پہنچا رکھی ہے, کسی کو گالی دی تھی, کسی کا حق مارا تھا, اب ان سے معافی مانگ لی جائے, جس کا حق مارا تھا اس کا حق ادا کیا جائے, یا ان سے وعدہ کیا جائے کہ بھائی میں آپ کا حق ادا کر دوں. تو یہ معافی دو قسم کی ہے, ایک اللہ تعالیٰ سے حقوق اللہ کے سلسلے میں معافی مانگنا, اور ایک بندوں سے, اور اگر کسی کو بالمشافہ معافی مانگنے میں شرم آتی ہو تو آج کل تو بہت سے ذرائع, خط لکھ دیا اس سے بھی معافی ہو گئی, قرآن نے مسئلہ لکھا ہے ہر کتاب کو کرنے کا, کسی کو آپ لکھ کر کوئی چیز بھیج دیں وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اس کے زبان سے بل مشافہ مل کر کہی ہے, بالکل شرط ایسا ہی شمار ہوگا. تو آپ خط لکھ دیجیے, آج کل موبائل فون موجود ہے, موبائل پہ آپ بات کر لیجیے, چلیے جی اس کے سامنے جانے سے شرم محسوس ہوتی ہے کوئی بات نہیں, وہ موبائل پر ہم سے معافی مانگ لیجیے, کال کر لیجیے, یا اور اس میں بھی شرم آتی ہے تو یہ اہتمام آ گئے اہتمام کر لیے. تو نہ جانے کن کن چیزوں کے لیے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اہتمام کو, تو صحیح معنوں میں استعمال کرنا تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں. تو اس کے سلسلے میں استعمال کر لیتی بہرحال اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری مغفرت کا فیصلہ ہو جائے اور ہم پر شروع سے ہی اللہ کی رحمتیں برتنے لگے. اور تیسری چیز جس کا اہتمام ضروری ہے وہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے بارے میں منصوبہ بندی, اپنے اوقات کو کس طرح استعمال کرنا ہے, کن چیزوں میں کرنا ہے, کن چیزوں میں نہیں کرنا, دونوں اعتماد ہیں. کن چیزوں میں کرنا ہے یہ تو ہم کر لیتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں وہ کر لیتے ہیں کہ ہاں ان چیزوں میں لگنا ہے بھائی, ہمیں تراوی بھی پڑھنی ہے, روزہ بھی رکھنا ہے, فجر کی نماز سے نماز پڑھنی ہے, تسبیحات پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن کن چیزوں سے بچنا ہے, جس کی منصوبہ بندی لوگ نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے یہ پہلی منصوبہ بندی بھی ناکام ہو جاتی ہے. میں آج کرتا ہی رہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی مقوی غذائیں کھائے مگر ساتھ میں زہر بھی کھا لے تھوڑا سا, تو اس کی صحت ہی خراب ہوگی, یہ مقوی غذائیں اس کو کوئی نقصان فائدہ نہیں پہنچا سکتا, الٹا نقصان ہوگا. بالکل اسی طرح نماز روزہ تلاوت وغیرہ یہ مقوی غذائیں ہیں اور گناہ زہر ہے, گناہ کی تاثیر زہر کی طرح ہے. اگر یہ مقوی غذائیں کھاتے رہے, تراویح پڑھتے رہے, روزہ رکھتے رہے, نمازیں اپنے وقت پہ ہوتی رہیں مگر گناہ بھی نہ چھوڑے, تو یاد رکھیے اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تمام عبادات بے اثر ہو جاتی ہیں. عبادات کر کے رحمت کا ٹرک منگوا لیا اور گناہ کر کے عذاب کا ٹرک آیا, دونوں ایک دوسرے کو گائڈ نہیں دے رہے, کیا بن جائے گا ہمارا؟ عبادات کر کے رحمت کا ٹرک منگوا لیا اور جو گناہ کر رکھے ہیں اور ان سے توبہ بھی نہیں کی اور نہ ارادہ ہے, بلکہ انہیں پر ڈٹے ہوئے رمضان میں بھی, تو وہ ان سے عذاب کا ٹرک آیا, دونوں ایک دوسرے کو گائڈ نہیں دے رہے. شکوا ہے کہ مولا میرے دل میں نہیں آتے, شکوا ہے کہ مولا میرے دل میں نہیں آتے, دنیا کی محبت کو بتا رکھا ہے دل میں. تو یہ جو عبادت دل میں بھر رکھی ہے اور پھر ہمیں شکوا بھی ہے کہ اللہ ہمارے دل میں نہیں آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل کو اپنا مقصد کیسے بنائیں گے؟ جہاں بہانہ ہو, گندگی ہو, وہاں بیٹھنا پسند نہیں کرتے, اس کے اس جگہ کے قریب جانا پسند نہیں کرتے, یہاں بہانہ ہے گندگی ہے. اللہ تعالیٰ اس دل میں آ جائیں گے جس میں گناہوں کی گندگی ہے. لہذا ایک تو یہ بات ہے کہ ان چیزوں میں لگنا ہے, تو میں نے آج کیا کہ نماز سب سے بڑا فریضہ ہے, اس میں کسی پابندی کر لیجیے رمضان میں. اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جن چیزوں کی رمضان میں ہم نے عادت ڈال لی, رمضان میں ہم نے ان پہ پختگی حاصل کر لی, غیر رمضان میں ان پر مداومت کرنا تو اس پر قائم رہنا آسان ہو جاتا ہے. لہٰذا نمازوں کی عادت ڈال لی جائے, تکبیر اولیٰ کی عادت ڈال لی جائے, بیجا مجلس آرائی جو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اور نہ جانے کیا کیا باتیں ہوتی ہیں, کہاں سب باتیں نکلتی ہیں, جس سے بھی پرہیز کیا جائے. اسی طریقے سے تلاوت کی عادت ڈال لی جائے, بقدر تحمل تلاوت قرآن کریم کی رمضان میں جتنا ہو سکے کرنی چاہیے, کیونکہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو وحی الہی کے لیے منتخب فرمایا. وحی الہی کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ صرف قرآن کی کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ اور جو کتابیں اور صحائف ہیں, تورات ہے, زبور ہے, زبور ہے, انجیل ہے, اور اسی طرح اور بھی جو صحائف ہیں دوسرے, وہ بھی رمضان میں نازل ہوئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی الہی کے لیے اس مہینے کو منتخب فرمایا ہے. زیادہ رمضان کی قرآن کریم کے ساتھ خاص مشابہت, خاص مناسبت ہے. میں تلاوت کر سکتے ہو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے. جتنی تلاوت ہو سکے اس میں کی جائے. اور اسی طرح نفل نمازوں کا معاملہ, یہ پہلی نفل ذرا جلدی اٹھ جائے تو دو رکعت ہی پڑھ لی جائے تو تہجد کا وقت ہوتا ہے, قبولیت کا وقت ہے. دو رکعت پڑھ کے کچھ دعا مانگ کر یا تحریر پہلے کر لیں اور اس کے بعد تہجد پڑھ لیں, کچھ وقت باقی رکھیں تو دو رکعت چار رکعت بھی پڑھ کر کچھ دیر دعا مانگ لی جائے, جو کچھ اللہ سے مانگنا ہو مانگا جائے. اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے دن اور رات میں, رمضان کے دن میں بھی اور رات میں بھی, ہر یعنی ایک دن میں الگ اور رات میں الگ, ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے ہر ایمان والے. دن میں بھی دعاؤں کا اہتمام ہو, رات کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو رات کا بھی اہتمام ہو. اللہ تعالیٰ ایک رات کی دعا ضرور قبول کرواتے ہیں, ایک دن کی ضرور قبول کرواتے ہیں ہر مومن کی, ہر رمضان کے ہر دن میں اور ہر رات میں. سارا رمضان یہ سلسلہ رہتا ہے. تو دعاؤں کا معاملہ یہ واقعی بہت, دیکھیے ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے, مانگنے والا محروم نہیں رہتا, یہ یاد رکھیں. ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے, مانگنے والا محروم نہیں رہتا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, گفت پیغمبر کے چوں کو بھی ڈرے, آخر دینی ادا کر بند کرے. پھر ایک حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں شعر میں مصنوعی میں, فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دروازہ پیٹو گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ گے, بالآخر تم دیکھو گے کہ دروازے سے ایک سر باہر آئے گا اور پوچھا جائے گا کہ بھائی کیا بات, کیوں دروازہ کھٹکھٹا رہا. جب دنیا کے لوگوں کا یہ معاملہ ہے تو دعا کرنا, دعا کرنا کہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے, یہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. جب دنیا کے لوگوں کا ہم گھروں کے دروازے کھٹکھٹا دیں تو کوئی نہ کوئی باہر آتا ہے, ہاں جی کیا بات ہے, کیا بات, کیا بات ہے, کیا کام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے, دعا کرنا ہے. لہذا دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے. اور آج کل تو حالات ایسے ہیں بس دعاؤں سے ہی کام بنے گا, تو دعاؤں کا اہتمام. اور یہ کیا کم ہے کہ اگر دعائیں قبول بھی نہ ہوں, چلیے قبول, وہ قبولیت کی صورتیں ہیں مختلف. اللہ تعالیٰ یا تو وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں یا کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے اس کو ڈال دیا جاتا ہے. ان دعا ینفع مما نظر ومما لم ينظر, یعنی جو مصیبت آنے والی ہو دعا کی برکت سے وہ ڈل جاتی ہے. وہ دعا مانگنے والا سمجھتا ہے مجھے تو وہ ملا نہیں جو کچھ میں نے مانگا تھا, حالانکہ اس کے اوپر کوئی بلا مصیبت آنے والی تھی اس کو ہٹا دیا اللہ نے دعا کی وجہ سے. دعا میں جو مانگا وہ نہیں دیا, مصیبت ہٹا دی, یا آخرت میں ذخیرہ ہو جاتا ہے. آخرت میں حدیث میں آتا ہے کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی ان کو آخرت میں ان کا ذخیرہ دکھایا جائے گا نیکیوں کا, انعامات کا. وہ کہیں گے کاش ہماری کوئی دعائی قبول نہ فرماتے اللہ تعالیٰ, سب کچھ یہی مل جاتا. تو معلوم ہوا یہ جو ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں ہاتھ, یہ محروم نہیں لوٹتے کسی صورت میں. یا تو وہی چیز مل جاتی ہے یا کوئی بلا ڈالی جاتی ہے یا آخرت میں ذخیرہ ہوتا ہے. کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ اللہ محروم لوٹا دیں ان پھیلائے ہوئے ہاتھ. اور رمضان میں تو ایک دعا, دو دعائیں ہر ایمان والے کی 24 گھنٹے میں قبول ہوئی ہیں. اس لیے اس کا اہتمام ہو, دعاؤں کا اہتمام ہو. اور مولانا روم نے تو عجیب نقطہ لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ اب دعا نمبر مراد عاشقاں جس سفر گفتگ بنا شیری رہا. دعا کرنے کے عاشقوں کی, اللہ کے عاشقوں کی مراد سوائے اس کی اور کچھ نہیں ہوتی کہ اپنے محبوب سے تھوڑی سی باتیں ہو جائیں. اللہ محبوب حقیقی ہے, محبوب حقیقی سے کچھ دیر باتیں ہو جانا یہ کیا کم ہے. دنیا کے کوئی بڑا سے بڑا کوئی عہدے دار ہو, اس سے ملاقات ہو, ہم بڑا بڑا چرچا کرتے ہیں کہ آج فلا سے ملاقات ہوئی ہے میری اور اس سے بات چیت ہوئی ہے. اور دعا کرنا یہ احکم الحاکمین دونوں جہاں کے بادشاہ پیدا کرنے والے سے باتیں کرنا ہے. لہٰذا دعاؤں کا اہتمام. نفل نمازوں کے اوقات میں تہجد کا وقت ہو، اشراق کا، چاش کا، اوابین کا، ان نمازوں میں قضا نمازیں جتنی باقی ہوں وہ ادا کریں۔ پھر اسی طریقے سے جو اذکار ہیں ان کی آٹھ سنتے ہیں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تسبیح ہے سبحان اللہ پڑھنا، تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھنا، تحمید یعنی الحمدللہ پڑھنا، تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھنا، یہ ایک کلمے میں آ گئے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ، لا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم، اور چوتھا حدیث میں آتا ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم۔ اور پھر یہ چار چیزیں ہوئی، تکبیر، تحمید، تحلیل، تکبیر، پھر چار چیزیں اور ہیں، درود شریف، تلاوت، استغفار اور دعا، یہ آٹھ چیزیں ہیں ذکر لسانی کی، زبان سے اللہ کو یاد کرنے کی۔ تو تھوڑا تھوڑا حصہ پورے دن میں ان کا رکھ لیا جائے، ہر عبادت ان میں سے ہو جائے گی، ہر قسم کا ذکر ان میں سے ہو جائے گا، تھوڑا سا درود شریف، ایک تسبیح درود شریف کی ہو جائے، ایک تسبیح، کم از کم ایک تسبیح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا اتنا بھی حق نہیں۔ اور میں تو آپ کہتا ہوں چلیے درود ابراہیم کی کسی کے لیے مشکل ہو، یہ لمبا ہے، تو حدیث شریف سے ایک اور درود ثابت ہے، اور اللہ علیہ نبی نے ہوگی، بہت چھوٹا سا یہ مختصر ترین درود ہے جو حدیث سے ثابت ہے، صلی اللہ علیہ نبی ہوگی، اس کی ایک تسبیح پڑھی۔ تلاوت کم از کم تین بارے تو کم از کم ہونے چاہیے۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں میں گھر کے کام کاج، افطاری اور کیا پہری، کھانے وغیرہ پکانا، بچوں کو سنبھالنا، اس کے باوجود 17-18 بارے آرام سے پڑھ لیتی ہیں میرے گھر کی عورتیں، اور فرماتے ہیں میں ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ یہ عورتوں کا بتا رہا ہوں بھائی، اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے، ہم تو مرد ہیں، یہ عورتوں کا حال ہے بھائی۔ تو اس لیے تلاوت کم از کم تین پاری ہو جائے، تین کا تین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تین کا اطلاق کثرت پر ہو جاتا ہے شریعت میں، تین دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کسی اہمیت کے لیے تین دفعہ ایک کام کو کوئی بات کہنی ہو تین دفعہ فرمایا کرتے، کوئی عام بات نہیں، اور تین پر کثرت کا احساس ہو جاتا ہے، یہ جمع قلت ہے، تو کم از کم تین پارے ہو جائے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ شمار ہو جائے کہ اس نے آج بہت تلاوت کی۔ مختلف اوقات میں کر لیجیے، ایک صبح کر لیجیے، ایک دوپہر کو، ایک شام کو، لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک وقت میں تینوں پارے پڑھ لیں گے، یہ تو مشکل ہے، لیکن ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے استغفار ہے، استغفار کی ایک تصدیق کم از کم ہونی چاہیے، اور دعا کے بارے میں بات کر ہی سکتا ہوں۔ اور پھر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزوں کی اس مہینے میں کثرت کرو، لا الہ الا اللہ، اور استغفار، اور جنت کی طلب کرو، جہنم سے پناہ جاؤ۔ بس تو اس کی بھی اس کا ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیے، اس لیے یا اردو میں ہی پڑھ لیجیے، اردو میں مانگ لیجیے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ تو عربی میں، اور جنت اے اللہ جنت عطا فرما دیجیے، اے اللہ جہنم سے نجات دے دیجیے، بس چلتے پھرتے یہ مانگتے رہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ان چار چیزوں کی کثرت سے طلب کرو، مانگو، لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ تو پڑھو، اور جنت کی طلب کرو، جہنم سے بنا جاؤ کثرت سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان مبارک میں، یہ بہت اہم سنت ہے، رمضان المبارک میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دعا ہمیں یاد کرایا کرتے تھے، اس طرح جیسے قرآن یاد کراتے تھے، کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہی نازل ہوتی تھی تو اس وقت جس طرح وہی بتایا کرتے تھے کہ یہ نازل ہوئی ہے یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور حفاظ ان کو یاد کیا کرتے تھے حضور ان کو یاد کروایا کرتے تھے تو بالکل اسی طرح یہ دعا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام صحابہ کو یاد کروایا کرتے تھے اللهم سلمني لرمضان وسلمه وسلم رمضان لي وسلمه لي متقبلا یہ دعا ہے اللهم سلمني لرمضان اے اللہ رمضان کے لیے مجھے سلامت رکھیے ایسا نہ ہو بیمار پڑ جائے اور سلامتی بہت لفظ جیسا استعمال فرمایا سلامتی کا بدن کی بھی سلامتی کہ صحت صحیح رہے اور روح کی بھی سلامتی کہ رمضان میں گناہوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ سارا رمضان بیکار ہو جاؤ سارا رمضان اس کے انوارات سے محرومی ہو گئی تو یہ بڑی عجیب دعا ہے بہت جامع دعا ہے اللہم سلمنی لرمضان اے اللہ مجھے رمضان کے لیے میرے روح کو اور میری جسم کو سلامت رکھیے وسلم رمضان علی اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھیے وسلم ہوئی متقبلا اور رمضان کو قبولیت کے ساتھ میرے لیے سلامتی والا بنا دیجیے اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وسلم ہوئی متقبلا یہ دعا رمضان میں مانگنے کی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد بن عبد اللہ سب کی مقبول امت کی بے حساب آخرت فرمائے محمود اے اللہ کہیں پر آفتیں ہیں کہیں سیلاب ہے کہیں فضل و عارف غریب ہے اے اللہ یقیناً کہ آپ کا غصہ آپ کا غضب ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ شامل اعمال ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیجیے اے اللہ پوری امت کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں اے اللہ پوری امت کو معاف کروا دیجیے اے اللہ اپنے غصے کو اپنی رحمت سے تبدیل کروا دیجیے اے اللہ اپنے غصے کو اپنی رحمت سے تبدیل کروا دیجیے اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے اے اللہ اپنی طرف رجوع نصیب فرما دیجیے اے اللہ جس طرح آپ چاہتے ہیں اے اللہ اسی طرح ہمیں رمضان مبارک گزارنے کی ہمت توفیق نصیب فرما دیجیے اے اللہ اپنے اوقات کی حفاظت نصیب فرما دیجیے گناہوں کے پرہیز نصیب فرما دیجیے اے اللہ نیکیوں کا اہتمام نصیب فرما دیجیے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے اے اللہ جو نہیں مانگا اپنے فضل و کرم کے بغیر مانگے ہی عطا فرما دیجیے صلی اللہ تعالی على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين آمين آمين برحمتك يا رب العالمين.